ہے تقویٰ ہے، مجھ سے ڈرتے رہنا اے صاحبان عقل. قرآن کریم سورہ بقرہ میں اس آیت کے حوالے سے ہر صاحب عقل کو آنے والے سفر کی تیاری کا حکم دے رہا ہے. یہ وہی حکم ہے جسے امام معصوم نے ذرا سا الفاظ بدل کر اس انداز سے دیا کہ موتو قبل ان تموتو، اس سے پہلے کہ موت آئے خود اپنے آپ کو مار لو. خودکشی کا حکم نہیں، زہر کھانے کی تاکید نہیں کی جا رہی ہے، گلے میں پھندا ڈال کر پنکھے سے لٹکنے کا حکم نہیں دیا جا رہا. موتو قبل ان تموتو، موت آنے سے پہلے اپنے آپ کو موت دے، یعنی گویا یہ سمجھو کہ جیسے تم مر چکے ہو، قبر کی ایک تنگ و تاریک کوٹھی میں بند ہو، دور دور تک نہ کوئی مونس ہے نہ کوئی ساتھی، وحشت، تنہائی، غربت، اندھیرا، گرمی، تنگی. اور یہ سمجھو کہ خالی یہی پریشانیاں ہوتی تو کیا کم تھی کہ ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ سے آنے والے دو نمائندے جن میں سے ایک کا نام ہے منکر اور دوسرے کا نام ہے نکیر، وہ تمہارے پاس آ گئے اور ایک بار تم سے ایسا سوال کر رہی کہ جس کے جواب میں تم تڑپ کے کہہ رہے ہو اے خدا ایک مرتبہ واپس دنیا میں اور بھیج دے، اب میرا وعدہ ہے لعلی اعمل صالحا. قرآن کی آیت، اب میرا وعدہ کہ میں تیرے کسی حکم سے بھی انحراف اور بغاوت نہیں کروں، اب میں جاؤں گا تو عمل صالح کر کے آؤں گا. امام فرمائے کہ سوچو کہ اللہ نے تمہاری یہ دعا پوری کر دی اور تم جو وعدہ کر کے آئے ہو تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا گیا. ہر رات بستر پہ سوتے وقت موتو قبل ان تموتو، اپنے آپ کو مردہ سمجھ کے خود اپنے آپ سے سوال کرو یا اگر قبر سے واپس آ گئے تو اب کیا کرنا ہے. ہر جنازے کو دیکھ کر اپنے آپ سے سوال کرو کہ یہ تمہارا جنازہ ہے اور تمہیں نئی زندگی دی گئی. ہر قبرستان میں جا کر قبر کو دیکھ کے اپنے آپ سے یہ کہو کہ تمہیں اس میں بند کر کے دوبارہ واپس بھیجا گیا. چنانچہ دعائیں روزانہ کی نمازوں کے بعد، دعائیں شب جمعہ کی، دعائیں نیمہ شعبان اور اعمال شب قدر کی، دعائیں زیارت عمرے اور حج کی، بار بار یہی دعا تکرار ہوتی کہ اے خدا میں قبر اور اس کی تنگی اور تاریکی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ اتنا زیادہ امام کے کلام میں اس موضوع کی تکرار کیوں؟ فقط اس لیے کہ جب یہ یاد رہے گا کہ وہاں جانا ہے تو وہاں کے سامان کو بھی جمع کیا جائے گا. آج کی مجلس کا آغاز صرف اس لیے اسی تمہید والی ایک حدیث سے کر رہا ہوں، ورنہ چار دن کافی ہوتے ہیں تمہید کے لیے، لیکن فقط اس لیے کر رہا ہوں کہ جو جس امام معصوم کی شہادت کا دن گزرا کل کچھ تاریخی واقعات زیادہ آ گئے، ورنہ یہ پیغام کل کی مجلس کے لیے تھا. ایک بار تاریخی واقعات کے بعد امام کی جو تمنا اور خواہش ہے کہ ان کے ماننے والے ایسے بن جائیں، وہ ایک حدیث اور سن لیجیے. اور یہ اس لیے بھی پڑھنا ہے کہ ہمارے یہاں ایک بڑا متنازعہ جھگڑے اور اختلاف والا مسئلہ یہ کہ کیا قبر میں فقط عقیدے کا سوال ہوگا کہ عمل کا بھی. یہ مسئلہ ہے، ایک بحث والی بات ہے جس میں پوری پوری کتابیں لکھی گئی. ہمارے علماء اعلام کی اکثریت اسی نظریے کے قائل کہ کم از کم مومن سے قبر عقیدے کے ساتھ عمل کا بھی سوال ہوگا. اور دلیل یہ حدیث ہے کہ جو امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ایک حدیث, اس کے بعد پھر اصل موضوع. جو امام نے ارشاد فرمائی کہ سنو, قبر میں جانے کے بعد چھ سوال ہیں اور تین سوال ہیں, چھ ہیں اور تین. ایک ایسا عجیب جملہ امام نے استعمال کیا کہ صاحبان ایمان چونک کے پوچھا, مولا کیا مطلب؟ سیدھا سیدھا امام نو کہہ دیتے, چھ ہیں اور تین. کہا چھ سوال وہ ہیں کہ دنیا کے ہر انسان سے قبر میں پوچھے جائیں گے, بشر دیے بالغ ہو, نابالغوں کے لیے معاف ہے, عاقل ہو, مجنون اور پاگل سے تکلیف اٹھائی گئی. کہا کہ چھ تو ہر ایک سے پوچھے جائیں گے, لیکن چھ ہیں اور تین. تین سوال وہ ہیں جو خاص ان لوگوں سے پوچھے جائیں گے جو پہلے چھ کا صحیح جواب دے جائیں گے. من ربک ومن نبیک ومن امامک وما دینک وما قبلتک وما کتابک. تیرا رب کون ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ تیرے امام کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا قبلہ کیا ہے؟ تیری کتاب کیا ہے؟ دینیات کی بچوں کی پہلی کتاب یہ حدیث وہاں لکھی جاتی, اور اسی حدیث کا جواب ہے مردے کو تلقین. جو ہم مرنے والے کے کندھے پکڑ کر اسے تلقین سناتے ہیں, وہ یہی سوال کا جواب ہے نا. امام فرماتے ہیں چھ سب کے لیے, لیکن چھ ہیں اور تین. جو ان چھ میں سے کسی ایک کے جواب میں بھی ناکام ہو گیا, وہیں سے اس کا حشر نشر شروع ہو گیا. یعنی جو میٹرک کے امتحان میں فیل ہو گیا, اب اسے بی اے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں. لیکن جس نے اس چھ کا جواب دے دیا, اس سے تین سوال اور. یہ تینوں سوال پوری ایک مجلس کا موضوع بن سکتے ہیں, بشر دیے کہ ہمارا عنوان ہو قبر کے حالات. یہ عنوان نہیں, قبر میں کام آنے والی نیکی عنوان. اس لیے خالی امام کے جملے پڑھ کر بغیر کسی تشریح کے اصل موضوع پہ آتا ہوں. فرمایا جو پہلے چھ کا جواب دے کے کامیاب ہو گئے, ان سے کہا گیا اب ایک بات اور بتاؤ, اللہ نے تمہیں جتنی نعمتیں دی تھی یہ نعمتیں کس طرح سے استعمال کی؟ ایسا تو نہیں کہ اللہ ہی کی نعمت کو اللہ کی مخالفت میں استعمال کیا گیا. اللہ نے جو مال تمہیں دیا تھا, یہ مال حاصل کیسے ہوا, خرچ کیسے ہوا؟ اور اللہ جو جوانی تمہیں دی تھی, اطاعت میں گزری کہ نافرمانی میں؟ یہ تین سوال خاص الخاص محبان اہل بیت, شیعان حیدر کراہ و من امامک, تیرا امام کون ہے, اس کا جواب دینے والوں سے پوچھے جائیں گے. یہ ایک حدیث میں نے اس لیے بھی پڑھی کہ جس امام کی شہادت کا دن گزرا, ذرا سا تذکرہ ان کا ہو جائے. یہ اس لیے بھی پڑھی کہ یہ اندازہ ہو جائے کہ قبر میں ہم سے پوچھا کیا جائے گا, تب ہم پھر اس فکر میں آگے بڑھیں کہ ان سوالوں سے بچنے والی نیکی کون سی ہے. چنانچہ اب بات شروع ہو رہی ہے اصل موضوع پر. ہو سکتا کہ باقی مجالس میں بھی آدھا عشرہ تو آج ہو گیا, پانچویں مجلس, ایک آدھ حدیث ہر مجلس کے شروع فقط اس لیے آتی رہے کہ یہ یاد دلایا جاتا رہے کہ قبر کے لیے نیکی چاہیے. آدمی اس غلط فہمی یا خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہمیں کیا ضرورت قبر کی تیاری کی, قبر کی تیاری کرے نہ کرے یزید کرے. بھائی یزید کے کام کون سی قبر کی تیاری آئی؟ تیاری کرے نہ کرے دشمنان اہل بیت کرے, ارے وہ کرے تو کیا فائدہ, نہ کرے تو کیا نقصان؟ ان کا تو اتنا بڑا عذاب ہے کہ عذاب ہی عذاب. تیاری تو کرنا ہی ہم لوگوں کو ہے. تو روز آنا, ایک ایک حدیث شاید آتی رہے, لیکن جیسے آج پانچ سات منٹ میں نے لی, اب اصل موضوع شروع ہونا چاہیے. اب ہمیں یہ دیکھنا کہ کیا تیاری کرنا اور کون سی ایسی چیزیں جو ہمیں قبر کے ان مراحل سے بچا سکتی, جن کا تذکرہ خاص طور پر دوسری مجلس میں ہوا, وہ کون سی نے کیا. ہاں, اگر اسلام یہ اعلان کرے کہ یہ عذاب تو ہر ایک پہ آ کے رہے گا, کتنا ہی زور لگا لو بچ ہی نہیں سکتے, تب بھی یہ موضوع بیکار ہو جاتا. کہ جب بچ ہی نہیں سکتے تو تیاری کیا؟ لیکن نہیں, ہمیں برابر سے یہ بتایا گیا کہ جتنا بھی عذاب ہوگا وہ سب دور کیا جا سکتا ہے اگر انسان پہلے سے تیار ہو. نمبر ایک, مقدس ارد بیلی کا یہ جملہ کہ سارا علم حاصل کرنا بیکار, اجتہاد و مرجعیت کی منزل پہ جانا بے فائدہ, حضرت موسیٰ جیسے نبی کو اطمینان دلانے والا علم کوئی کام نہ آیا, سارا تقویٰ بیکار. جب تک کہ اہل بیت اور علی کی محبت نہ ہو, سب سے بڑی سب سے اہم ایسی نیکی کہ باقی جتنی نیکیاں وہ بھی اسی وقت کام آئیں گی جب یہ اس کے ساتھ. نمبر ایک. نمبر دو, قرآن کریم یقیناً ایک ایسی کتاب ہے جو اصل میں انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی, مگر قرآن کے بے شمار ضمنی فائدے بھی ہیں. یقیناً کتاب ہے ہدایت کی, کتاب ہے شریعت کی, کتاب ہے تزکیہ نفس کی, لیکن یہی قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, سورہ بنی اسرائیل کی آیت. قرآن اعلان کر رہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ, ہم نے قرآن میں نازل کیا, مَا هُوَ شِفَاءٌ, ایسی چیز بھی جو صاحبان ایمان کو شفا دیتی ہے, وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, اور صاحبان ایمان کے لیے رحمت لے کے آتی ہے. لیکن ولا یزید الظالمین, ظالمین کے لیے یہی قرآن نہیں ہے الا خسارہ مگر گھاٹے اور نقصان کا سودا. تو قرآن یقیناً ہدایت کی کتاب ہے, لیکن ساتھ ہمارے بہت سارے دنیاوی اور اخروی پریشانیوں اور بیماریوں کا علاج بھی قرآن نے لفظ شفا استعمال کیا. ہم صاحبان ایمان کے لیے شفا لے کے آتے ہیں. چنانچہ جمعے کی صبح ہے, نبوی مسجد ہے, شہر مدینہ ہے, 1400 سال پہلے کا واقعہ. 1400 سال پہلے کوئی جمعے کی صبح تھی, مسجد النبوی میں اصحاب رسول حلقے بنائے بیٹھے تھے, کئی مسائل پر بحث ہو رہی, کہیں پہ عبادتیں کی جا رہی, اللہ کا رسول اپنی محراب میں موجود ہے کہ ایک آدمی بڑا گھبرایا گھبرایا پریشان پریشان مسجد میں داخل ہوا. صحابی رسول ہیں, چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی, رنگ زرد ہے, جسم کانپ رہا. لوگوں نے دیکھا, گھبرا کے کہا خیریت تو ہے, کہ تمہاری کیا حالت ہے, تم تو سفر پر گئے ہوئے تھے, کیا اس سفر میں کوئی نقصان ہو گیا, کیا کسی حادثے یا سانحے کا سامنا کرنا پڑا؟ کہا بھائیو ابھی مجھ سے کچھ نہ پوچھو, میرا دماغ ٹھکانے نہیں ہے, میں جا کے رسول سے دریافت کرنا چاہتا ہوں, پیغمبر کے قریب آئے. ایک بات یاد رکھیے گا, 1400 سال پہلے بہرحال انسان آج کے مقابلے میں ذرا ضعیف الاعتقاد تھا. جنوں سے ڈرنا, چڑیلوں کا تصور, بھوت اور پریت کا خوف, صحرا اور جنگلوں میں ہولے بیابانی, بہت ساری چیزیں تھیں. اس میں سے جن کا وجود تو برحق ہے, باقی ساری ہماری بنائی ہوئی باتیں. لیکن 1400 سال پہلے کا بدو ذہن بہرحال ان باتوں کو سچ سمجھتا, پیغمبر کے پاس پہنچے, سلام کر کے کہا اللہ کے رسول میں نے کیسا واقعہ ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا کہ میرا بدن کانپ اٹھا اور میں اپنے آپ پہ قابو نہیں پا رہا ہوں. اللہ کے رسول کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی یہ جملے میرے ہیں, کوئی غیر انسانی مخلوق میرے پیچھے لگ گئی, کوئی جن, کوئی چڑیل, کوئی بھوت, کوئی بولے بیابانی؟ پیغمبر نے مسکرا کے کہا بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے, اتنی پریشانی, اتنی گھبراہٹ, زبان کی لڑکھڑاہٹ. کہا اللہ کے رسول میں ہر ایک کو معلوم ہے کہ سفر پہ گیا اور میری واپسی ہو رہی آج رات. اب ذہن میں رکھیے گا کہ یہ شب جمعہ ہوں, جب واقعہ جمعے کی صبح کا ہے تو اس سے پہلے والی رات شب جمعہ. آج رات میں سفر کرتے کرتے شام کے وقت ایک درخت کے نیچے رکا, سواری کا جانور باندھا, دسترخوان بچھایا, کھانا کھایا, نماز پڑھی, اور چونکہ شب جمعہ تھی اس لیے میں نے آپ سے بار بار سنا قرآن کریم کے سورہ ملک کی تلاوت کی, تبارک الذی بجدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر للذی خلق الموت والحیاۃ, پورا سورہ 67واں سورہ, 29ویں پارے کا سب سے پہلا سورہ, 29ویں پارے کا نام ہے تبارک اسی سورے سے. میں نے یہ سورے کی تلاوت کی, ابھی تلاوت مکمل کی تھی. ہر شب جمعہ میرا یہ طریقہ کہ یکایک میرے کان میں کسی کی آواز آئی کہ بھائی تو نے میرے اوپر احسان عظیم کیا, اب تمہاری وجہ سے صدیوں کے عذاب سے مجھے نجات ملی ہے, میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں. گھبرا کے میں نے چاروں طرف دیکھا, دائیں بائیں سامنے پیچھے اوپر درخت پر کوئی نظر نہیں آ رہا. میں سمجھ گیا کہ یہ صحرا اور جنگل میں رہنے والا کوئی میرے پیچھے لگ گیا. اللہ کے رسول میں نے آرام بھی نہیں کیا, گھوڑے کو دوڑا کے سیدھا آپ کے پاس آیا. یہ کون, یہ کیسی آواز میں نے سنی؟ پیغمبر مسکرائے. ایک حدیث ہے اور ایک ایسی حدیث ہے کہ جب معصوم نے یہ ارشاد فرمائی تھی تو دشمنان اہل بیت نے امام کا مذاق اڑایا تھا. امام نے فرمایا کہ اس دنیا میں بالش برابر جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی دفن نہ ہو, جہاں کسی نہ کسی کی قبر نہ ہو. آدم سے یہ سلسلہ چل رہا, قیامت کے دن ہر زمین ہر خطے ہر جگہ سے لوگ نکلے گئے, حتیٰ یہ کہ سمندروں کے نیچے, دریاؤں کے نیچے, جھیل کے نیچے خانہ خدا کی سہن. خدا معلوم آپ نے یہ تاریخ پڑھی ہے کہ نہیں کہ خانہ کعبہ کے جس سہن میں ہم لوگ طواف کرتے ہیں اور جس سہن میں ہم لوگ گھومتے اس کے نیچے 70 انبیاء کی قبریں, 70 انبیاء کی قبریں ہمارے پیروں تلے ہوتی ہیں. البتہ 4000 سال اس سے بھی پہلے کے انبیاء. اب زمین کا لیول بہت اونچا ہو گیا. وہ گول دیوار ہجر اسماعیل, آپ میں سے جو خانہ خدا کی زیارت کر کے آئے ہیں وہ تو میرے جملے نہ صرف یہ کہ سمجھ رہے ہیں بلکہ مزہ لے رہے ہیں. اور جو نہیں ہے تو انشاءاللہ اسی سال بلکہ شاید اسی مہینے خدا ہر مومن اور مومنہ کو زیارت کعبہ اور زیارت چاردہ معصومین کا شرف عطا کرے, تو وہاں آپ جا کے دیکھیں گے ایک سونے کا پرنالہ اور اس کے نیچے ایک گول دیوار جس کے بارے میں جملہ بھی سن لیجیے. اولاد کے ذریعے اولاد کے حوالے سے کسی کی کوئی پریشانی کیوں نہ ہو, خاص وہ جگہ بتائی گئی ہے جہاں اولاد کی ہر پریشانی دور ہوتی ہے. اولاد نہیں ہوتی وہاں جا کے دعا مانگے, اولاد ہو رہی ہے لیکن نرینہ اولاد نہیں ہو رہی وہاں جا کے دعا مانگے, اولاد بیمار ہے وہاں جا کے دعا مانگے, اولاد گمراہ ہو گئی ہے آج کل کے حالات میں غلط راستے پہ چلی گئی ہے ہدایت چاہیے وہاں جا کے دعا مانگے, بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی وہاں جا کے دعا مانگے. شادی شدہ بیٹی سسرال کے مظالم کا نشانہ بنی ہے. کتنی لمبی فہرست آپ کو سناؤں, اولاد کے حوالے سے کوئی بھی پریشانی وہ گول دیوار خاص اس کے لیے بتائی گئی جس کا اصلی نام ہے ہجر اسماعیل. اور یہ وہ جگہ جہاں 1976 تک باقاعدہ سبز رنگ کے ٹائل لگے تھے اور نشانی تھی, اب وہ ٹائل ہٹا دیے گئے لیکن جگہ وہ جہاں جناب اسماعیل کی قبر ہے اور ان کی والدہ جناب حاجرہ کی قبر. تو گول دیوار ہر وقت دعا مانگنے والوں سے بھری رہتی. کہاں پہ کھڑے ہیں وہ لوگ جس کے نیچے جناب حاجرہ کی قبر, کہاں پہ موجود ہے یہ لوگ جس کے نیچے جناب اسماعیل کی قبر. ہم لوگ جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں کہاں سے گزرتے ہیں, جہاں 70 انبیاء, یہ تو انبیاء کی بات ہے. اور یہ ساری روایت شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنا کے آخر میں لکھی ہے جہاں انبیاء اور مومنین کی قبروں کے مسائل آئے. خلاصہ یہ کہ امام کا فرمان دنیا کی ہر زمین پر کوئی نہ کوئی آدمی تھا بس. یاد ہوگا کہ جب دسویں امام کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے تو راستے میں مذاق اڑایا گیا, مولا مولا تو نہیں تھا, کہا کہ فرزند رسول جس علاقے سے ہم گزر رہے آج تک یہاں سے کوئی آدمی نہیں گیا, تو یہاں کس کی قبر ہو, کوئی گزرا ہی نہیں. اور آپ کہتے ہیں ہر جگہ قبر, اسی رات برفباری کا طوفان ہے, اسی قافلے کے لوگ مرے انہیں دفن کیا گیا. امام نے کہا یہ ہے وہ قبریں جن کا میں نے تذکرہ کیا. تو دنیا کی کوئی زمین پیغمبر فرما رہے ہیں. دیکھیے ایک جملہ ابھی میں نے ایسا کہا جس کی وضاحت مجھے خود کرنا, کہ ہم صحنِ کعبہ میں گھومتے ہیں طواف کرتے ہیں اور اس کے نیچے انبیاء کی قبر. بعض لوگ چکرا جاتے ہیں کہ ٹھہر جائیے یہ غلط موضوع ہے, لیکن اگلے اس واقعے کے بعد اس کی ہلکی سی وضاحت آ رہی. ایک بار پیغمبر نے مسکرا کے کہا جس درخت کے نیچے تو نے طواف کی نارا تھا اور جہاں تو ٹھہرا تھا اس کے نیچے ایک ایسے مومن کی قبر جو حضرت ابراہیم کا ماننے والا تھا لیکن گناہ گار تھا اور عذاب خدا میں مبتلا تھا, تو نے قرآن کا ایک ایسا سورہ وہاں پہ پڑھ دیا کہ جس جگہ یہ سورہ پڑھا جائے اتنی رحمت اتنی برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے کہ سخت سے سخت اور بدترین سے بدترین عذاب میں مبتلا آدمی اس کا بھی عذاب دور ہو جاتا ہے. شرط یہ کہ عقیدہ صحیح تیرے سورہ ملک میں. اس کے صدیوں حضرت ابراہیم کتنے سال پرانے 40 صدیاں گزر گئی آج. حضرت ابراہیم کے زمانے کا گناہ گار تیرے سورہ ملک پڑھنے سے. ایک بات جیسے ہی یہ بات پوری ہوئی عذاب رسول جو اسی مسجد النبوی میں جمع گھبرا کے کہتے رسول اللہ کیا یہ صرف انہی لوگوں کے لیے فائدہ مند کہ جن کی قبر پہ پڑھا جائے. پیغمبر نے کہا نہیں, سورہ ملک کہیں بھی پڑھا جائے, اپنے گھر میں پڑھو فرض کیجیے وہاں قبر نہ. یا ایک ایسا سورہ جس کا کام ہے رحمت کو برسانا, جس کا کام ہے رحمت کو پھیلانا, خصوصاً شب جمعہ جس جگہ سورہ ملک پڑھا جائے وہاں رحمت کی بارش ہوئی. اب دو باتیں میں ابھی عرض کرنے والا ہوں. نمبر ایک, یہ حدیث میں اکثر پڑھتا ہوں اس لیے کہ عذاب قبر سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے سورہ ملک. قبرستان جائیں اور اپنے قریبی رشتے دار کی قبر پہ یہ سورہ پڑھ کے آئیں, اپنے گھر میں ہر شب جمعہ اس کی تلاوت کریں سورہ ملک. ایک اعتراض کر دی, اعتراض کرنے والے تو ہر جگہ ہوتے ہیں. اور جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم سب کے روحانی استاد خطیب اعظم مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب آل اللہ مقامہ, جہاں تک میرا حافظہ کام کرتا, یہ حسینی صاحب اس کی تعمیر کے بعد جو پہلا عشرہ محرم ہوا تھا وہ بھی مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب قبلہ نے پڑھا, اس کی تاسیسی مجلس, اس کا پہلا عشرہ اولین عشرہ, وہ اکثر ایک جملہ کہا کرتے اور ہم لوگ یہ جملہ ہر وقت ذہن میں رکھ کے ممبر پہ آتے, فرماتے کہ دنیا میں ایک مشغلہ لوگوں کا ہے شکار کرنا, اور ہر طرح کے شکاری ہوتے, مچھلی کے شکاری سے لے کے وہ بڑے بڑے بگ گیم ہنٹر جنہیں ہاتھی سے چھوٹا شکار نہیں چاہیے, وہ بھی ہوتے سارا دن سمندر کے کنارے بیٹھے منی مچھلیاں پکڑنے کے لیے, اور ایک وہ بھی ہوتے کہ ہاتھی چاہیے, گینڈا چاہیے, چیتا چاہیے, شیر چاہیے, مگر سب سے بڑے شکاری وہ ہوتے ہیں جو مولویوں کے شکاری ہوتے. یہ صفے ادا پہ آ کے بیٹھتے, ساری مجلس سنتے, مگر پوری مجلس میں ان کی نیت یہ ہوتی کہ مولانا 60 منٹ میں 59 منٹ کیا اچھی بات پڑھی, وہ نہیں نہ سننا ہے نہ سمجھنا, ایک منٹ اگر کوئی غلطی کر کر بس دوسری کو پکڑ لیا, جیسے کہیں جنگل میں شیر نظر آ گیا اور چیتا نظر آ گیا تو یہ ہم لوگوں کو پتا. لیکن بعض اعتراضات صرف دشمنی کے ہوتے, بعض اعتراضات بڑے معقول ہوتے ہیں. کسی نے کہا مولانا اسلام عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا, اس آدمی نے سورہ ملک پڑھا, اس کی نیت ہی نہیں تھی کہ میں کسی مرنے والے کو ثواب پہنچا رہا, اس کی نیت ہی نہ تھی کہ اس قبر والے کو میں کوئی فائدہ دے رہا, پھر اسے فائدہ کیسے ملا. بات صحیح بھی ہے مگر اسی کی مدد سے سورہ ملک کی ایک فضیلت ظاہر کرنے کا موقع ملا. دیکھیے کچھ چیزیں دوا کی طرح, کچھ چیزیں اسپرے کی طرح. ایک چیز ہوتی ہے ٹیبلٹ, کیپسول, شربت, یہ دوا جو آدمی کھائے گا اسی کو فائدہ ہوگا. فرق کیجیے کہ میں اور آپ دونوں مرض پھیلو, دیکھیں کچھ کلاس پھیلو ہوتے ہیں, کچھ سفر کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, کچھ جیل کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, کچھ بیماریوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. مجھے بھی شوگر ہے, خدا نہ کرے آپ میں سے بھی کسی کو, آپ نے شوگر کی ٹیبلٹ کھائی میں خالی دیکھتا رہا, فائدہ آپ کو ہوگا مجھے نہیں ہوگا. دوا کا اصول یہ ہے کہ جو کھاتا ہے اسی کو فائدہ ہوتا, ورنہ تو یہ بچے کتنے خوش ہو جاتے, سامنے والے کا انجیکشن لگاؤ یہ خالی دیکھ رہے ہیں سوئی سے بچ جا, کتنا ڈرتے ہیں یہ بچے انجیکشن کی سوئی. لیکن دوا کا اصول یہ ہے کہ جس کے لگے گی اسے فائدہ ہوگا. لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے دوا کا اسپرے, خاص طور پر حج کے دوران. یہ منظر آپ نے مکی اور مدینے میں اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ سڑک پہ جا رہے, پتا چلا گاڑی پوری سڑک پہ سے گزری اور ایک بار دوا کا اسپرے کیا گیا. اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا خوشبو, اگربتی جلا دی گئی, اور اسی طرح ایئر فریشنر, بٹن دبایا گیا, سارا حال مہک اٹھا. اب جہاں پر اس انداز کا فریشنر چلایا جائے, آپ نے خوشبو لگائی ہو کہ نہ لگائی, آپ تک یہ خوشبو پہنچے گی ضرور, اور جس نے وہ فریشنر دبایا اس کی نیت آپ ہوں کہ نہ ہو آپ کو خود بخود اس سے فائدہ ملے گا. تو کچھ دعائیں اور کچھ اعمال دوا کی طرح ہوتے ہیں, جو کرے گا اس کو فائدہ, جس کے لیے کیا جائے گا اس کو فائدہ. اور کچھ نیکیاں اسپرے کی طرح ہوتی, جس علاقے میں وہ نیکی کی جائے اس علاقے کے سارے صاحبان ایمان کو فائدہ ملے گا. سورہ ملک رحمت خدا کا اسپرے ہے, جہاں پہ بڑھا جائے گا سارا علاقہ رحمت والا ہو جائے گا. سورہ ملک میں بہت تفصیل میں جا سکتا تھا, لیکن میں نے کہا اتنا جملہ کافی. رحمت خدا کا اسپرے ہے, ہر شب جمعہ اپنے گھر میں پڑھ کے دیکھیے, قبرستان جم جائے, کسی بھی ایک مرنے والے کی قبر پہ پڑھے اور اس کے بعد اس کا فائدہ دیکھے. قرآن کریم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, ہم نے قرآن میں ایسی چیزیں نازل کی جو صاحبان ایمان کے لیے رحمت و شفا. لیکن یہی پر ایک اعتراض, قبرستان میں دشمنان اہل بیت بھی ہوتے ہیں, حتیٰ یہ کہ کربلا تک کے بارے میں کہا جاتا کہ لشکر یزید اپنے ناچے دفن کر کے گیا, تو رحمت خدا کیا ان کو بھی ملے گی؟ یہ بھی اسلام کا ایک اصول. بعض چیزیں اسلام نے ایسی بتائی ہیں کہ ایک ہی چیز ہے, ایک ہی چیز ہے, ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں ایک کو فائدہ پہنچاتی ہے, دوسرے کو نقصان پہنچاتی ہے. صحت مند آدمی بیٹھا ہے اور بیمار بیٹھا, یہی ایئر کنڈیشن صحت مند کو فائدہ پہنچانا, بیمار کی طبیعت اور بگڑی چلی جا رہی. ایئر کنڈیشن وہی ہے, اگر جس طرح جسمانی بیماری ہوتی ہے اس طرح ایمان کی بھی بیماری ہوتی ہے. جن کے دل میں دشمنی اہل بیت بھری ہے وہ ایمانی بیمار ہے, ایئر کنڈیشن چلے گا ان کو بجائے فائدے کے نقصان ہو جائے گا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ لِلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, ہم نے قرآن میں وہ نازل کیا ہے, مومن کو شفا اور رحمت مل رہی ہے, ظالم کو اسی سے خسارہ اور نقصان ہو رہا ہے. اب یہ جملہ میں نے کہا مختصر سی, اس کے حوالے سے دو مثال. مولا کی زیارت میں مولا کا لقب ہے, السلام علیک یا نعمت اللہ علی الابرار و نقمت اللہ علی الفجار, میرا سلام آپ پر, نیکو کاروں کے لیے آپ اللہ کی نعمت ہیں اور دشمنان اسلام کے لیے آپ ہی اللہ کا عذاب ہیں. نعمت خدا بھی علی ہے, نعمت خدا بھی علی ہے, رحمت لانے والے بھی علی ہیں, عذاب لانے والے بھی علی ہیں. نعمت لانے والے علی ہیں یہ سلمان و ابو ذر سے پوچھو, عذاب لانے والے علی ہیں یہ مرحب و انصار و عمر ابن عبدالعز سے پوچھو. ایک ہی علی ہیں, صاحب ایمان کے لیے علی کی شخصیت کچھ اور دشمنان اسلام کے لیے علی کی احمد کچھ اور. اب آئیے ایک اور حدیث, کسی خاص وجہ سے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں. میں نے یہ دیکھا قم مشہد اور اس طرح کی دیگر زیارتوں پہ لوگ جاتے ہیں, بعض صاحبان ایمان کو ایک چیز کی بڑی کوفت ہوتی ہے, واپس آ کے شکایت بھی کرتے ہیں, مولانا یہ کیا وہاں کا دستور ہے, یہ سارا سہن قبروں سے بھرا ہوا, ہم پاکستان اور ہندوستان کے لوگ راستے میں قبر آ جائے تو حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ دائیں بائیں مڑ جائیں قبر پہ ہمارا پیر نہ پڑنے پر. وہاں پورا سہن قبروں سے بنایا گیا, اگر قبروں سے بچ کے چلے تو حرم کے اندر جا ہی نہیں سکتے. لوگ چکراتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ, کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ قبریں طرف ہو اور چلنے والوں کا راستہ کہیں اور. یاد رکھیے یہ آج کی بات نہیں, یہ طریقہ کار معصومین کے زمانے سے تھا, اور ایسا ہی ایک مومن چکرا گیا, گھبرا گیا, میں چلوں تو کیسے چلوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی کہتا کہ شریعت کی پابندی کر کے تو میں نے اپنی زندگی عذاب کر دی, اس لیے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو علم دین سکھانے کے لیے عہدہ علمیہ بھیجا, بیٹا عالم بن کے واپس آیا, دیہات کا رہنے والا باپ تھا. اب بیٹا آیا, باپ اور بیٹے کی ملاقات ہوئی, اس کے بعد باپ اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا کہ راستے میں باپ کو پیشاب کی حاجت, کوئی کھیتوں میں ضرورت سے فارغ ہوا جاتا, باپ بیٹھا
ایک بار بیٹے نے اٹھا دیا، بابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ قبلہ رخ بیٹھے ہیں یہ حرام، چلے باپ نے رخ بدل لی، بابا یہ تو آپ پشما قبلہ ہوگا یہ بھی حرام، باپ تیسرے رخ پہ جا کے بیٹھا تھا، بابا سامنے سورج چمک رہا ہے سورج کے سامنے کرا لیا، باپ نے چوتھا رخ بدلا تھا، بابا ہوا چل رہی ہے چلتی ہوا کے سامنے مکرو، جوتا اتار کے اتنا بیٹے کو مارا، بیٹا میں نے تجھے اس لیے عالم بنایا تھا کہ میرا پیشاب تک بند کر دے، تو کبھی زیادہ مسئلے سیکھنا مصیبت ہو جاتی، ایک بار ہم نے دیکھا کہ ہم اتنی احتیاط کر رہے ہیں وہاں کے لوگ اتنے کے احتیاط ہیں، ہر طرف خبریں بنی، مگر یہ آج کی بات نہیں آئے، یہ ہم نے تو ذرا زیادہ احتیاط اپنے سر پہ اوڑھ لی، یہ مسئلہ معصومین کے زمانے سے چلا رہا تھا، چنانچہ کل آپ نے امام کی شہادت کا دن منایا، اب ائمہ طاہرین کے کیلنڈر کے حساب سے اب آ رہی ہے سر سفر کی تاریخ کسی امام کی، اگر کہ کربلا والوں کا بیسواں آئے گا، لیکن معصومین کے کیلنڈر کے حساب سے ساتویں امام کی ولادت کی تاریخ آ رہی ہے، انہیں کی حدیث پڑھتا ہوں، رامی نے جا کے ہمارے ساتویں امام امام احمد سے قادم علیہ الصلوۃ والسلام دریافت کیا، فرزند رسول، یہ جو قبریں ہوتی ہیں ان پہ چلنے کا کیا مسئلہ؟ امام نے کہا چلو کوئی حرج نہیں، راوی نے کہا مولا مگر کچھ قبریں مومنوں کی ہوتی ہیں، کہا یاد رکھو جب کوئی مومن کافر کی قبر پہ چلتا ہے تو مومن کے چلنے سے کافر کو اذیت اور عذاب محسوس ہوتا، کمبخت اور اذیت محسوس، اور مومن جب مومن کی قبر پہ چلتا ہے تو مومن کو راحت اور آرام محسوس ہوتا، تمہارا چلنا مرنے والے کے لیے راحت و آرام لے کے آئے گا، کسی نے کہا یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا بھائی امام کا فرمان، لیکن ویسے سمجھ میں آتا، بعض اوقات بدن کا دبانا بڑا آرام دیتا، مالشیے تو دیکھے ہوں گے نا آپ نے، جس کو انگریزی میں مساج کرنے والے کہتے ہیں، اس میں بھی بدن دبایا جاتا کتنا مزہ آتا، لطف محسوس ہوتا، کسی کو دبا دیجئے کسی ٹرک کے نیچے یہ حالت ہوگی کافر کی جب ہم اس کے اوپر سے چلتے ہیں، اور کسی کی مالش کیجئے بدن دبائیے مساج کیجئے یہ حالت ہوگی صاحب ایمان کی جب ہم اس کی قبر کے اوپر سے چلتے ہیں، تو کبھی چیز ایک ہوتی ہے لیکن فرق پڑ جاتا ہے اس آدمی کی حالت سے، قرآن نے کہا ہم مومن کے لیے شفا اور رحمت ہے اور ہم ہی ظالم کے لیے خسارے اور نقصان کا سودا ہے، تو اطمینان سے پڑھیے سورہ ملک، جہاں پہ پڑھا جائے جہاں جہاں صاحبان ایمان گویا رحمت کا اسپرے ہو گیا، تیسری چیز سنیے، اب انداز مجالس کو یہی ہوگا، پہلی چیز، دوسری چیز، تیسری چیز، تیسری چیز سنیے، اچھا تیسری چیز اتنی سامنے کی ہے، قبر میں کام آنے والی نے کیا، اتنی سامنے کی ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں، اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ اس دنیا میں جب آپ رہتے ہیں مصیبتیں پریشانیاں بیماریاں حادثات برات یہ سب آنے کا امکان، اس سے بچنے کا آپ کے پاس بہترین طریقہ کیا؟ آپ نے کہا راہ خدا کا صدقہ، ہم روزانہ گھر سے نکلتے ہیں صدقہ دے کے نکلتے ہیں، ہم ہر شام کو گھر میں داخل ہوتے ہیں صدقہ دے کے داخل ہوتے ہیں، حدیث ہے نا کہ صبح کا صدقہ سارے دن کی مصیبتوں کو دور کرتا، شام کا صدقہ ساری رات کی مصیبتوں کو دور کرتا، بیمار کے لیے صدقہ نکالتے بیماری چلی جاتی، خدا سے ایک وعدہ کیجیے کہ اے خدا جب تک میرا روزگار لگا رہے گا میں ہر مہینے اس روزگار کی سلامتی کا صدقہ دوں گا، خون سلس سکا کلس روزانہ ردے بلا کا صدقہ الگ، ایک صدقہ ہوتا ہے روزگار کا، روزی بندھی رہے کاروبار چلتا رہے نوکری سے جواب نہ دیا جائے، اور جنہوں نے اس پہ عمل کیا ان سے پوچھیے ایسے ایسے حالات کہ جن لوگوں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمیں نوکری سے جواب مل جائے گا وہ چھڑوا دیے گا، اور جس کی نوکری شروع دن سے خطرے میں ہے وہ سارے کرائسس کے پیریڈ کو گزار گیا، صدقہ خالی ردے بنا کے لیے نہیں، کوئی مسئلہ آپ کو پیش آ جائے اس کے لیے صدقہ ہے نا، مگر صدقے کو ہم نے محدود کر لیا، اور ہمارے یہاں عام تصور یہ ہے کہ صدقہ صرف زندگی تک دیا جاتا، دیکھیے ایک کافر ایک عیسائی ایک بیدی جس کے پاس دوسری زندگی کا تصور ہی نہ ہو وہ کہے کہ صدقہ اس زندگی میں کام آتا ہے تو سمجھ میں آتا، ہمارے اور آپ کے پاس موت کا تصور کیا؟ آپ یہاں اور اگر آپ کے بچے پاکستان میں ہوں، آپ یہاں اور اگر آپ کے بچے ہندوستان میں ہوں، تو کیا الگ جگہ ہو جانے سے آپ کا صدقہ ان کے کام نہیں آئے گا یا ان کی طرف سے آپ صدقہ دینا بند کر دیں گے؟ نہیں، جگہوں کے بدلنے سے صدقے کا فائدہ نہ کم ہوتا ہے نہ ختم ہوتا. اسی طرح سے ہم یہاں ہمارا مرنے والا دوسرے ملک میں چلا گیا جسے قبر کہا جائے آخرت, اگر ہم اس کے نام پہ صدقہ نکالیں یہ صدقہ اس کو وہی فائدہ دے گا جو زندگی میں بیمار کی طرف سے نکالا جانے والا صدقہ فائدہ دیتا. اب سنیے دو حدیثیں. پہلی حدیث ان لوگوں کے لیے جنہیں ابھی تک صحیح معنوں میں صدقے کا فائدہ پتہ نہ چلا ان کے لیے, اور دوسری حدیث خاص قبر میں کام آنے والی نیکی کے حوالے سے. آج دو باتیں مجھے ایسی کرنا جو ہر آدمی جانتا ہے لیکن موت کے حوالے سے لوگ بھول جاتے ہیں. ایک تو یہی صدقے کی بات. حضرت عیسیٰ جا رہے ہیں, دیکھا کہ ایک گھر میں ابھی ابھی بارات آ کے اتری, خوب دھوم دھڑک کا, جو شادی کے گھر میں خوشی ہوتی ہے وہ سارے آثار خوشی کی نظر آ رہے ہیں. آج کل تو پھر بھی شہر تو شہر, محلے اتنے بڑے ہو گئے کہ ایک کو دوسرے کی خبر نہیں. پہلے زمانے میں اور آج بھی دیہاتوں میں ایک محلے کی شادی سارا محلہ خوش ہوتا, کیوں نہ اس محلے میں قدم رکھتے ہی پتا چل گیا کہ شادی کی کتنی خوشی منائی جا رہی. سارے بچے اچھے کپڑے پہنے اور لباس پہنے, حضرت عیسیٰ گھر والوں کی خوشی دیکھی. ایک مرتبہ اپنے صحابیوں سے کہا افسوس بیچاروں کو پتہ ہی نہیں آج اس دلہن کے لانے پر اتنی خوشی منا رہے, پر یہی وقت ہوگا کہ اس دلہن کا جنازہ یہاں سے نکل رہا ہوگا. نبی خدا کی بات پر کون شک کرے, اگر جس شک کرنے والوں نے تو نبوت پہ بھی شک کیا, اور ایک بار نہیں بار بار کیا. ایک بار تو کہہ دیا اتنا بڑا شک پہلے کبھی ہوا ہی نہیں تھا, یعنی چھوٹے موٹے تو ہوتے ہی رہتے تھے. خیر اب مسئلہ یہ کہ حضرت عیسیٰ کے حوالے سچے دل سے ماننے والے یا نبی خود آپ نے کہا ہمیں یقین آ گئے آمن نہ و صدق نہ چلے گا, بات آئی گئی ہوگی. اگلے دن انہیں میں سے کوئی آدمی اتفاقاً کسی اور کام سے یہاں سے گزرا, نبی خدا کی بات کو چیک کرنے کے لیے نہیں, ویسے جیسے ہی گزرا یاد آ گئے ارے ہاں یہی کے بارے میں تو حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ آج یہاں سے جنازہ جائے اور اسی دلہن کا جنازہ جائے. لیکن جیسے ہی کر کے سامنے پہنچا کوئی آثار ہی نہیں ہے موت. ایک آثار ہوتے ہیں نا کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو, لوگ رو رہے ہیں, میت کی تیاری ہوئی, وہی جشن, وہی خوشی, وہی بچوں کے اچھے اچھے کپڑے, وہی عورتوں کے ضرب بس کے بعد گھبرا کے پوچھا اس گھر میں کیا ہوا. لوگوں نے کہا کل بارات آئی تھی آج خوشی منائی جا رہی. خیریت تو ایک الحمدللہ سب خیریت, الٹے قدموں واپس گیا یا نبی خدا فضل ہو گئے. جس گھر کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ آج وہاں سے جنازہ اٹھے گا لوگ رو رہے ہوں گے, وہاں سے کوئی جنازہ نہیں. اب مسئلہ اسلام کا ایک اور اصول, میں اس سے پہلے کئی بار یہ اصول بتا چکا ہوں اس لیے تفصیل میں نہیں جاتا, وہ یہ کہ اگر کبھی تم ایسا کام کر رہے ہو کہ تم پر تہمت لگ سکتی ہے, لوگوں کو بدگمانی ہو سکتی ہے, تو کم از کم ایک مرتبہ وضاحت کر دو, پھر بھی لوگ نہ مانے ہو جانے ان کا ایمان جانے. مثلا آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی شراب خانے میں کھڑا نظر آیا, کیونکہ یہ واقعہ خود میرے ساتھ 20 سال پہلے پیش آ چکا, 30 سال پہلے. وہ یہ کہ اپنے گھر سے بندر روڈ گیا تھا رکشے پر, وہاں پیسے دیے, اس کے بعد کھلے ہی نہیں, سامنے دکان میں چلا گیا, بعد میں پتا چلا یہ شراب خانہ. اب میں خالی اس کو 100 کا نوٹ دے کے کھلا لے رہا ہوں, واپس آ کے دیا, لیکن میں نے سوچا اگر کسی نے یہ منظر دیکھا ہوگا تو وہ تو اتنا بڑا قرآن اٹھا کے قسم کھا لے گا کہ مولانا کو میں نے شراب خانے میں دیکھا, پیسے دیتے دیکھا. بھائی یہ نوٹ کیوں دیا جا رہا ہے یہ تو پوچھو. تو اب اگر کبھی ایسا کوئی مسئلہ آ جائے تو ایک بار وضاحت کر دو, پھر بھی لوگ نہ مانے ہو جانے ان کا ایمان. یہ ایک مسئلہ جس کو پیغمبر نے اس طرح سے کہا اتقوا مواضعتہم, جہاں تہمت لگ سکتی ہے اپنے آپ کو بچاؤ. خود اپنی بیوی کے ساتھ کھڑے تو ایک صحابی کے سامنے وضاحت کی کہ اسے کوئی اور عورت نہ سمجھنا, یہ میری بیوی ہے. تو یہ والا مسئلہ چنا حضرت عیسیٰ کھڑے ہو. میں نے ان لوگوں سے کہا تھا آج جنازہ نکلے گا, اگر میری 24 گھنٹے کی بات صحیح نہ ہو, چاہے یہ لوگ زبان سے کچھ نہ کہیں دل میں تو شک آ جائے گا کہ جو آدمی 24 گھنٹے کی بات نہ بتا سکے وہ تو کہتا ہے قبر میں یہ ہوگا اور قیامت میں یہ ہوگا, اس کی بات کون مانے گا. بھائی 24 گھنٹے کی بات نہیں بتا سکتے تو ایک بار لوگوں کے اعتقاد کو مضبوط کیا جائے کھڑا ہے. دلہن سے کہا اپنی جگہ سے کھڑی ہو جا. آپ کو پتا ہے کہ یہ واقعہ میں اتنی جلدی نہیں پڑھتا ہوں, 15 منٹ لگتے ہیں, لیکن چھو کے مشہور واقعہ. کھڑی ہو جا. وہ کھڑی ہو گئی, دیکھا کہ اس کے نیچے انتہائی زہریلا سانپ موجود. اپنے سارے ساتھیوں سے کہا دیکھو یہ ہے وہ خبر جو میں نے کل دی, یہ ہے اس کی موت. جن کے دل میں ذرا شک بھی آیا تھا تو یقین واپس آ گئے, مگر کسی نے سوال کر لیا کہ یا نبی خدا, یہ تو ہمیں یقین آ گیا کہ آپ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا, لیکن پھر یہ بچی تو کیسے بچی؟ یہ جو آپ نے کہا کہ موت بچی تو کیسے بچی, کیا اس کا جواب میں نہیں دوں گا, دلہن دے گی. یہ بتا کہ کل سے آج تک تو نے کوئی ایسا نیکی کا کام کیا؟ کہا یا نبی خدا آج صبح اس گھر میں میری پہلی صبح تھی, سارے گھر والے خوشی منا رہے ہیں, دروازے پہ ایک فقیر آ کے سوال کر رہا ہے کہ راہ خدا میں صدقہ دے دوں. گھر والے اتنا اپنے جشن میں لگے, کسی نے اس کی آواز نہ سنی. میں نے سوچا آج اس گھر میں میرا پہلا دن, اور اگر پہلے دن ہی سوال کرنے والا خالی ہاتھ میرے گھر کے دروازے سے واپس چلا گیا, ساری زندگی یہاں رہنا, اگر یہ جملے میرے, اگر بسم اللہ ہی غلط ہو گئے, اگر نام خدا پہ مانگنے والے تو پہلے دن ہی خالی ہاتھ پلٹا دیا گیا, تو ایسا نہ ہو کہ خدا بھی ہمیشہ ہمیں خالی ہاتھ رکھے. میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوں, آگے بڑھ, باورچی خانہ تلاش کر کے روٹیاں لا کے دی. دیکھیے آپ کو اس جملے میں کوئی عجیب بات نہیں لگی, لیکن جنہیں آج سے 30 سال پہلے کا ماحول پتا انہیں معلوم کہ پہلے دن کی دلہن وہ کسی سے بات بھی نہیں کر سکتی ہے شرم کی وجہ سے. بجائے یہ کہ اپنی جگہ سے کھڑا ہونا, پورے گھر کا جائزہ لینا, کوئی دیکھ لے تو کیسا مذاق اڑایا جائے گا. آپ کے ذہن میں آج کل کی دلہنیں جو اپنی شادی کے سارے انتظامات ہی خود کرتی ہے, آپ شرما رہے ہوتے ہیں اور اس کے پاس شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. چنانچہ یہ واقعہ آپ کے لیے ذرا مشکل, لیکن 1400 سال نہیں, اس سے بھی پہلے کی دلہن, کیا میں نے یہ سب توہین برداشت کی؟ مذاق اڑایا جائے, لوگ قسم قسم کی باتیں بنائیں گے, لیکن صدقہ دیا. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو راہ خدا کا صدقہ, دو جملے ہیں اصل موضوع, دوسرا جملہ راہ خدا کا صدقہ یقینی موت کو بھی واپس کر دیتا, اور جس کام کا آغاز صدقے سے کیا جائے ہمیشہ ہمیشہ اس کام میں برکت ہوتی. یہ ایک بات, نیا گھر بنا رہی, اس گھر میں پہلی مرتبہ آئی, صدقہ دیا تاکہ آئندہ کی ساری زندگی چلے, مرنے والا قبر میں جب جاتا اگر اس کی پہلی رات ٹھیک ہو گئی. دیکھیں دنیا میں تو پھر بھی ایک مسئلہ, روز آنا نئی پریشانی آتی. آج آپ نے صدقہ دیا, آج کی بلا دور ہو گئی, اگلے مہینے پتہ نہیں کون سی بلا رہی, اس کے لیے الگ صدقہ دو. قبر میں تو اور آسان مسئلہ, قبر میں سارا دار مدار پہلی رات پر, اگر یہ رات فرشتوں نے اوکے کر دی اور یہ رات ٹھیک ہو گئی تو بس سمجھ لیجئے کہ مرتے دم تک یہ ٹھیک رہے گا. پہلی رات ٹھیک کر لو, کیونکہ اگلا جملہ آپ کا میرے پاس آنے والا. مولانا جو زندہ ہے انہی کا خرچہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا, 3-4 بچے پیدا کر دیے اب وہی نہیں سنبھالے جا رہے, اور سارے مرنے والوں کا بھی بوجھ آپ ہمارے ذمے ڈال رہے ہیں. جو دنیا سے جاتے ہم شکر ادا کرتے ہیں, خرچہ تو کم ہو گیا, باپ گیا, ماں گئی, بھائی گیا, بہن گئی, بیوی گئی, خرچہ, اور آپ کہہ رہے ان کا بھی خیال کرو. دیکھیں بڑا بنیادی فرق, دنیا میں رہنے والوں کے لیے روز خرچہ کرنا, قبر میں فائدہ. پہلی رات آپ کسی طرح مرنے والے کی ٹھیک کر دیں, اس کے بعد دوبارہ آپ کو اس کے نام پہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. پہلی رات ٹھیک, قیامت تک کے لیے ٹھیک. یہی وجہ کہ رسول کی آدھی حدیث آج پڑھ رہا ہوں, آدھی پر پڑھوں گا, کیونکہ آدھی کا تعلق میرے آج کے موضوع سے, آدھی کا تعلق پانچویں بات سے. آج 3 باتیں ہوئی, کل چوتھی اور پانچویں بات آئے گی, ابھی سے کہہ رہا ہوں. پانچویں بات سے آدھی حدیث, وہ کیا حدیث؟ پیغمبر فرماتے کیا ہے, اپنے مرنے والوں کو قبر میں دفن کر کے آتے اور بھول جاتے ہو. اچھا ہم بھی اپنے مرنے والوں کے ساتھ کیا تماشا کرتے ہیں؟ ایک عابد مر رہا, آخری وقت, سکرات کی کیفیت, نزا کا عالم. ایک بات, اچھا آج کل موتیں اچانک ہوتی, پہلے بہرحال ایک وقت لگتا تھا روح نکلنے میں. کچھ لوگ کہیں گے یہ اچھا حدیثوں میں آیا, وہ اچھا دلیل اور وجہ کبھی اور سنیے گا. میرا موضوع حالات موت اور حالات قبر نہیں, کام آنے والی نیکیاں. ایک بار اس نے آنکھ کھولی, کیا دیکھا؟ سرحانے والدین کھڑے, دائیں طرف بھائی بہن کھڑے, بائیں طرف اولاد کھڑی ہے, پانچویں بیوی کھڑی ہے, اور سب رو رہے. والدین سے کہا آپ کیوں رو رہے؟ کہا بیٹا یہ کیا سوال کر دیا؟ ارے ہماری آنکھوں کا نور, ہمارا قوت بازو, ہمارے جگر کا ٹکڑا دنیا سے جا رہا, ہمارا بیٹا مر رہا ہے, ہمارا کلیجہ ٹکڑے ہو رہا ہے, کون ہمارا خیال کرے گا؟ بھائیوں سے کہا تم کیوں رو رہے؟ کہا تم ہماری طاقت تھے, تم ہمارا سہارا تھے, ہم مشہور تھے, اتنا طاقتور ہمارا بھائی, تم جا رہے ہم کمزور ہو جائیں. بھائی طرف بیٹوں سے کہا تم کیوں رو رہے؟ کہا بابا ہم یتیم ہونے جا رہے. یتیموں کو دنیا کی شکارت کے ساتھ دیکھتی ہے, ہم اپنی آنے والی یتیمے کو یاد کر کے رو رہے. بیوی سے پوچھا تم کیوں رو رہی؟ کہا ارے سرتاج میرا سہاگ اجڑ رہا, میرے سر کا سایہ جا رہا ہے, میں بے موت ماری جا رہی, مارنے والے نے چیخ ماری. افسوس کیا جی حالت, جب میں نے آنکھیں کھولی اور اپنے سارے گھرانے کو اپنے چاروں طرف روتے دیکھا تھا تو میں بڑا خوش ہو گیا کہ کتنا مجھ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, کتنا میرا خیال کرنے والے. لیکن جب میں نے سوال کیا, پتا چلا میرا خیال تو کسی کو نہیں, انہیں یتیمی کھا رہی ہے, اسے بے وجہ کا غم ہے, بھائیوں کو طاقت کم ہونے کا غم ہے, والدین کو یہ غم ہے کہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا کون بنے. ارے تم تو پھر بھی دنیا میں رہو گے, کوئی نہ کوئی مددگار آ جائے گا, میں تو اکیلا قبر میں ہوں, میرے بارے میں بھی کوئی سوچ رہا ہے کہ وہاں میرا سہارا کون بنے گا؟ ہم بھی مرنے والے کا غم کرتے ہیں. بیوا سر پھوڑ لیتی ہے دیوار سے, ہائے میں لٹ گئی, ہائے میں اجڑ گئی, زندگی کیسے گزرے گی؟ ارے تیری زندگی پھر بھی گزر جائے گی, مرنے والے کے بارے میں سوچ, اس کی زندگی کیسے گزرے گی؟ یہ اسلام کا ایک اہم ترین مسئلہ. چنانچہ پیغمبر نے کہا مرنے والوں کو دفن کر کے بھول گئے, مدد کرو. لوگوں نے گھبرا کے کہا اللہ کے رسول کیا مدد کرو؟ کہا وہ قبر میں پہنچا ہے گھبرا رہا. تم لوگ پہلی رات دیکھے, دو چار دن کے بعد آپ نے مدد کی فائدہ ہوگا, وہ نہیں ہوگا. پہلی رات مرنے والے کے نام پر راہ خدا میں صدقہ دو. جیسے ہی صدقہ دو گے, 70,000 فرشتے صدقے کو نور کی شکل میں ڈھال کر مرنے والے کی قبر میں لے جائیں گے. کہیں گے مبارک و مشدہ ہو, تمہارے گھر والوں نے صدقہ دیا, اس کے بدلے میں ہم تمہاری مدد کے لیے آئے, بتاؤ کیا چاہیے. گرمی کی شکایت دور کر دیں گے, بھوک کی شکایت دور کر دیں گے, پیاس کا مسئلہ دور کر دیں گے, قبر میں تنگی بہت ہے قبر کو کشادہ کر دیں گے. مرنے والوں کے نام پہ صدقہ دو تاکہ قبر میں ان کے لیے راحت و آرام ہو. اور پہلی ہی رات, سب سے بڑا اس میں نقطہ یہ, پہلی رات تو ہم غم میں لگے ہوتے, کوئی سر پھاڑ رہا ہے, کوئی باندھ نوچ رہا ہے, کوئی تماچے لگا رہا ہے, کوئی خوشی میں ہے, کسی کو اسپتال لے جاؤ, کسی کے لیے ڈاکٹر کو بلا کے. میں انسانی جذبات کا مذاق نہیں اڑا رہا, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب اس سے زیادہ ہے وہ قبر کا مردہ. پہلی رات گزر گئے, فرشتے آ کر اس کی رپورٹ بنا کے چلے گئے, اور یہ رپورٹ دے کے گئے کہ آزاد کا حقدار. پھر بعد آج 10 درہم خرچ کرنے سے جو فائدہ ہوا ہے, بعد میں 1,000 درہم خرچ کریں گے وہ فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ اہم ترین نے کی ایک بار کرنا. دیکھیے وہی مسئلہ جو خمس کے حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں. مولانا آپ نے کہا جو چیز سال کے آخر میں بچ جائے اس کو خمس دیجیے, تو اگر وہ چیز کئی سال پڑی رہے, کربلا سے آپ کفن لائے, کفن کا بھی خمس واجب. آپ نے کہا لیکن اگر آپ 50 سال اور جیے, کفن بھی لاتے, دعا بھی کرتے, اللہ طول عمر ہم کو عطا کر, تو کب تک دیتے جائیں گے خمس؟ ہم تو دیتے دیتے تھک جائیں گے. ہم نے کہا گھبرائیے نہیں, کسی بھی چیز پہ خمس ایک مرتبہ واجب, ایک بار دے دیا, جب تک یہ چیز آپ کے پاس رہے گی چاہے 100 سال رہے, دوبارہ خمس نہیں دینا. آپ نے کہا مولانا ہمارے اتنے بچے تو اسی دنیا میں, اتنی بڑی ہم نے کرکٹ کی ٹیم تیار کر لی, کیا ورلڈ کپ دیکھنے میں بھی مزہ آئے گا. لوگوں نے کہا مولانا اپنا موضوع جمعرات تک پورا کر لیجیے, جمعے کے بعد تو پھر لوگ آئیں گے نہیں, ورلڈ کپ بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے. لیکن آپ نے کہا مرنے والوں کا بھی سارا خرچہ ایک بار, بار بار نہیں, اولاد کا خرچہ بار بار, بیوی کا خرچہ بار بار, زندہ رشتے داروں کا خرچہ بار بار ہے مرنے والے کے لیے, ایک بار صدقہ دیجئے. صدقہ خلاصہ یہ کہ دنیا کی پریشانی بھی دور کرتی ہے اور آخرت کی پریشانی کو بھی دور کرتا ہے. اور ایسا اب سنیے جملہ, اور یہ صدقہ قبر میں اتنا بڑا فائدہ لے کے آتا, اتنا بڑا کہ اگر یہی ایک فائدہ ہم کو مل گیا تو اور کوئی چیز سننا ہی نہیں. اگر یہی ایک ہم کو مل جائے, شرط یہ کہ مل جائے, وہ کیا فائدہ؟ محقق ہلی, علامہ ہلی کے ماموں, اور علم فقہ میں علامہ سے بھی بڑے عالم,
ان کے شاگرد کی کتاب ہے تاریخ کوفہ اور نجف کے عنوان پر, اور یہ واقعہ اس کے اندر موضوع ذہن میں رکھیے گا, قبر میں کام آنے والی نہیں. اب سنیے واقعہ کوفے کا واقعہ. کوفہ ایک ایسا شہر کہ جہاں معصومین کے زمانے سے اہل کتاب بھی رہتے ہیں, کچھ یہودیوں کے گھر بھی تھے, کچھ عیسائیوں کے گھر بھی تھے, اور کچھ مجوسیوں کے گھر بھی تھے. ایک مذہب ہے مجوسی, اکثر علماء کے نزدیک یہ اہل کتاب ہے. چنانچہ آغا سیستانی کے فتوے میں اہل کتاب پاک, یہودی بھی پاک, عیسائی بھی پاک, تو مجوسی بھی پاک. البتہ ان کا ذریعہ غلط ہے. اچھا, مجوسی جن کا دوسرا نام پارسی, تیسرا نام آتش برس, آگ کی پوجا کرنے والے. کوفے کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں اور مومنوں کے ساتھ مجوسی بھی رہتی. ایک محلے کی بات, نوجوان سو رہا, رات کو خواب میں اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اس کے پاس تشریف لائے. اللہ اللہ, پیغمبر بنفس نفیس کسی کے خواب میں آئے. ایک بار خواب ہی کے عالم میں خوشی سے پاگل ہو بیٹھا, مگر پیغمبر کا تو پیغام اور جملہ سنا اس نے اس کو چکرا دیا. پیغمبر نے فرمایا کہ اے شخص, میرا ایک کام کرے گا, سڑک کے کار جا کے رسول آپ کے نام پہ جان قربان کا کھولا گھر میں جا اور اس سے کہہ دے کہ بچی کی دعا میں نے سن لی ہے اور جہنم کے عذاب سے تجھے نجات دلا دے, ہر عذاب سے اس کی آنکھ کھلو. اتنا موقع بھی نہ ملا کہ رسول سے اگلی کوئی بات کرتا, آنکھ کھلتے ہی چکرا گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیغمبر تو بھی ایسی بات نہیں کہہ سکتے. ضرور مجھے سمجھنے میں دھوکا ہوا. نہیں, کیوں؟ پیغمبر نے کون سی عجیب بات کہی؟ یہی تو کہا ہے نا, فلا گھر میں جا, بچی کا جملہ میں نے سن لیا, ہر قسم کے عذاب سے نجات مل گئی. مسئلہ یہ تھا کہ جس گھر کا پیغمبر نے ذکر کیا وہ کسی مسلمان اور مومن کا گھر نہیں ہے, آتش برس مجوسی کا. یہاں تک نہیں تھی, لیکن یہ وہ مجوسی جس نے اپنی شریعت کے ایک ایسے مسئلے پر عمل کیا کہ ایک بار انسان اس مسئلے کو سن کے گھبرا جاتا. مجوسی کی شریعت میں ایک ایسا مسئلہ کہ ہماری عقل اسے قبول نہیں کرتی, اس نے اس پر عمل تک کیا. وہ کیا مسئلہ؟ مجوسیوں کے یہاں سگے بھائی اور سگی بہن کی شادی بھی جائز. اچھا, بہت سی چیزیں کتابوں میں لکھی ہوتی, مجوسی اس پہ عمل کرتے. اور پچھلے ہی ہفتے اس آدمی نے اپنے بیٹے کی شادی اپنی بیٹی سے کی تھی. اب برات تو خیر کہاں گئی ہوگی, ایک ہی گھر کی بات ہے, مگر بڑا شاندار جشن. مسلمان تو بھلا ایسے جشن میں کیسے جائے؟ سارے مجوسی آئے تھے. ایسے آدمی سے جس نے سگے بھائی کی شادی سگی بہن سے کی, اور پیغمبر یہ جملہ کر نہیں, ضرور مجھے دھوکا ہوا. چنانچہ سارا دن اسی ایس بیس اور فکر میں گزار دیں. اگلی رات کو رسول پھر آ گئے, خوشی سے اور پاگل ہو گیا. دو مرتبہ مجھے زیارت میں, مگر ٹھیک وہی سوال جواب اور وہی جملہ کے جا کے اسے بشارت دے دے اور آنکھ کھل گئے. تیسری رات بھی یہی ہوا. اب اس کا دل نہیں مان رہا. اچھا, آہستہ آہستہ ایک اور خیال اس کے دل میں آ گیا, لیکن میں مثال دوں گا, مثال پہ ناراض نہ ہوئیے گا. عربی کا محاورہ ہے, شریعت میں استعمال ہوتا ہے, لا مناقشتا فی المثال. مثال بات کو سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے, مثال کو پورا حقیقت نہ سمجھ. میں نے ایک دفعہ قبر کے کنڈیشن کی مثال دی. ایک خاتون اتنی ناراض ہوئی کہ اب تک ان کے خط میرے پاس آتے جلال وال کہ قبر میں کنڈیشن کہاں سے آ گئی. وہ مثال تھی, یہ کنڈیشن مقصد نہیں تھا خون کی. اب ایک مثال دل میں خیال آئے کہ چلو چلو, میں اگر چلا بھی گیا اس مجوسی کے پاس اور جا کے کہا میرے رسول نے یہ پیغام بھجوایا, وہ میرے رسول کو مانتا تو وہ تو اور مذاق اڑائے. اب وہ میں مثال دیا, کوئی آدمی آ کر ہم سے کہے کہ بھائی مبارک ہو, کل رات کو مسٹر یزید میرے خواب میں آئے تھے, آپ کو بشارت دے کے گئے. ہم کہیں کہ جہنم میں جائے تمہارا یزید اور اس کی بشارت نہیں چاہیے ہمیں بشارت, یہی تو کریں گے نا. تو اب یہ سوچ رہا کہ جب مجوسی رسول کو مانتا ہی نہیں ہے اور میں رسول کا نام لوں گا تو الٹا مذاق اڑائے گا,
توہین رسالت ہو جائے. اول تو رسول آتش پرست بھائی بہن کی شادی کرنے والے کو بشارت کیسے دے, اور میں وہاں جاؤں بھی تو الٹا توہین رسالت کا مجرم بنوں گا. کہا جاتا ہے نا کہ دنیا کے کچھ علاقے ایسے, میں نام نہیں لینا چاہتا آپ کے لیے کافی, جہاں پر اگر آپ کربلا کی مٹی اس کی سجدگاہ رکھ کے سجدہ کریں تو وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے اسے جوتے کے نیچے رکھ کے دبا دیتے, اور قریب میں کوئی گٹر ہو تو اس میں پھینک دیتے. تو کیا کہا جاتا ہے, وہاں پہ سجدگاہ لے کر ہی نہ جاؤ, اس لیے کہ جرم وہ کرے گا ذمہ دار تم بھی تو ہو گے نا. جب تمہیں پہلے سے پتا ہے کہ وہ اس سجدگاہ کو نعوذ باللہ گٹر میں پھینکنے والا ہے تو لے کے کیوں گے. وہی بات کہ مجھے پتا ہے کہ وہ میرے رسول کی توہین کرے گا تو میں بات کیوں کروں. مگر چوتھی رات پیغمبر نے جب آ کر کہا میرا ایک کام کرے, تڑپ کے کہتا ہے اللہ کے رسول آپ کے نام پہ جان قربا. اب پیغمبر جلال میں آ گئے, کہا اے شخص میں تین راتوں سے حکم دے رہا ہوں, اب تو میری نافرمانی کر رہا ہو, اگر آج تو نے میرا حکم نہیں مانا تیرا مجھ سے تعلق نہیں, میرا تجھ سے تعلق نہیں. اب جو آپ کھلی تو عجیب ہے, ایسا جملہ پیغمبر ارشاد فرماتے گئے. اور میں یہ بتا دوں کہ ویسے کئی روایتوں میں یہ جملہ آیا, پیغمبر نے بعض مومنین کرام سے کہا تمہارا مجھ سے تعلق نہیں میرا تم سے تعلق نہیں. آٹھویں یا نویں تقریر قبر میں کام آنے والی نیچی میں یہ روایت بھی آئے گی. آج بھی پیغمبر نے کہا اب تو کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے اب تو مجھے جانا ہی جانا. اگلے دن صبح کو گیا, مجوسی کے دروازے کو کھٹکھٹایا, اس نے دروازہ کھولا, یقین بھی نہیں آیا. اس لیے کہ ایک تو مسلمان پہلے ہی تعلقات کم رکھتے, جب سے بھائی بہن کی شادی ہوئی تھی لوگوں نے آنا ہی چھوڑ دیا, یہ کیسے آیا. گھبرا کے کہا تم یہ آ کیسے, اب یہ ڈر رہا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ نہ لے اور بدگمان نہ ہو جائے. کہا ایک بات کہنا ہے, گھر میں آنے کی اجازت. گھر میں جا کے بیٹھا, کیسے بول پیغمبر کی توہین ہونے والی ہے اس کو معلوم. سامنے کا ریئیکشن, آنکھیں سر جھکا کر نگاہیں نیچی کر کے آہستہ آہستہ تھا, میرے رسول ایک پیغام بھیجوایا کہ میں نے چھوٹی بچی کا جملہ سن لیا ہے اور تجھے ہر قسم کی عذاب سے نجات دلا دی. اب اسے توقع کہ وہاں سے جملہ آنے والا ہے, کون رسول, کیسا رسول, کیسی نجات. لیکن کیسے ہی یہ کہا, سامنے سے کیا جملہ آیا اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا. مجوسی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. گھبرا گئے, یہ رسول کا کلمہ پڑھ بیٹھا, چکرا گئے, جو کچھ سوچ کے آیا تھا بالکل الٹا نکلا. آخر گھبرا کے کہا بھائی کہ تم نے کلمہ کیوں پڑھا؟ کہا میرے دل نے گواہی دی کہ جو بات ایک چھوٹی سی بچی اور میرے علاوہ کسی کو نہیں معلوم وہ اسے کیسے پتا چلے. یقیناً وہ اللہ کا سچا رسول ہے, کاش برا نہ مانو یا کوئی قباحت نہ ہو تو مجھے بھی اپنے راز میں شریک کرو. کہا سنو, ہوا یہ تھا کہ پچھلے ہفتے میرے گھر میں شادی تھی, ڈبل شادی تھی, دلہن بھی اسی کے گھر کی, دلہا بھی اسی کے گھر کا, یہاں کا بھی انتظام وہاں کا بھی انتظام. میں نے سارے شہر سے اپنے قوم والوں کو بلایا. مجوسی زیادہ تر دولت اور پیسے میں بہت زیادہ آگے ہوتے, بہت پیسے والے, بہت مالدار ہوتے. بمبئی کے صاحبان ایمان میری بات فوراً سمجھ گئے ہوں, اسی حد تک کراچی والے بھی سمجھ رہے ہوں, دولت بہت زیادہ, سارے پیسے والے آ رہے. پیسے والوں کی دعوت کرنا بڑا مشکل کام, غریبوں کی دعوت تو چل جائے گی, آپ کچھ بھی کھلائیے وہی وہ صبر و شکر کرتے ہوئے جائیں. پیسے والے جو اپنے گھر میں سے اچھے کھانے کے آتی, ایک ایک چیز میں میل میٹ نکالے. چنانچہ عام دعوتوں کو چھوڑیے, مرنے والے کی فاتحہ کا کھانا ہوتا ہے, ذرا تبصرے سنیے. بیٹوں کو باپ سے محبت نہیں, کیوں, اس لیے کہ چاول ذرا گھٹیا کوالٹی کے, اصلی گھی نہیں ہے اس کا پتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹے جو ہے وہ گوشت پتا نہیں کہاں کس دکان سے اٹھا کے لائے, بہت سی پتا نہیں کیا, ایسے ایسے تبصرے ہوتے. اب پیسے والوں کو بلایا, کہہ رہا میں خود نگرانی کر رہا ہوں, ایک ایک کھانا, اب بہترین کھانے پکوانا, میں اسی میں لگا ہوں. مگر ہر تھوڑی دیر کے بعد میرے بیٹے آتے, بابا فلاں آدمی آیا, وہ بڑا مالدار پیسے والا, صرف وہاں بھی جانا پڑتا ہے, سہن میں بھی آنا پڑتا ہے, بس اسی میں لگا ہوں. اب کھانے خوشبو بلند ہو رہی, اصلی گھی بھی ہے, بہترین چاول بھی ہے, بہترین مرغیاں پکوائی گئی ہے. ایک بار میں سہن میں کھڑا ہوں کہ دیوار برابر جو پڑوس تھا وہاں پہ کوئی مسلمان رہتا, میرا کوئی زیادہ تعلق بھی نہیں, بیچارا غریب سا آدمی تھا, چند مہینے پہلے اس کا انتقال ہوا, اس کی بیوہ تھی اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے. ایک بہت ہی چھوٹی بچی تھی، ڈھائی سال تین سال کی، ایک بار میرے کان میں برابر سے آواز آئی، بچی کہہ رہی اما ہمارے پڑوسی کے گھر میں کتنے اچھے کھانے پک رہے ہیں اور آج صبح سے ایک دانہ ہم نے نہیں کھایا، شاید یہ کچھ ہمیں بھی بھجوا تھا۔ ماں نے کہا چپ ہو جا، اس محلے میں اتنے مسلمان ہیں کبھی کسی نے پلٹ کے نہ پوچھا کہ تم پر کیا گزر رہی ہے، تمہارے بچے کہاں سے کھا رہے ہیں، ان کو کوئی فکر نہ کہ میرے بچے بھاگ رہے ہیں، تو یہ تو پھر بھی دشمن خدا اور دشمن رسول ہے۔ مومنہ نے اپنے ایمان سے جواب دی، یہ دشمن خدا دشمن رسول۔ اچھا ہوتا کیا، انسان مشین نہیں، چنانچہ انسانی فطرت بڑی عجیب، کبھی آپ کسی کے سامنے پورا قرآن پڑھ دیجیے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، کبھی ایک جملہ ہے سات دل میں جا کے لگتا کہ ساری زندگی آدمی کی بدل جاتی، کہتا بس یہ بچے کا جملہ تیر کی طرح میرے سینے میں لگا۔ میرے گھر میں سب پیسے والے آ رہے ہیں، سب پیٹ بھرے آ رہے ہیں، اس سے اچھے کھانا کھانے والے آ رہے ہیں، ان کے لیے تو میں اتنا انتظام کر رہا ہوں، اور میرے پڑوس میں تین سال کی بچی صبح سے فاقے کے عالم میں، ایک بار میں برداشت نہیں کرا، غلام کو بلایا، بازار جا مسلمان باورچی کو لے دیا، پتا تھا کہ یہ میرے گھر کا کھانا نہیں کھائے، جتنی اجرت مانگے دس گنا اجرت مانگے لے گیا، کہنا فوراً کھانا پکانا، اب پیسے دے تماشے دے، ایک بار آ گیا تاکہ سارے کھانے تھوڑے تھوڑے کتنی جلدی تیار کرو، سارا کھیل پیسے کا 15 منٹ، ایک بار سارا سامان اس کو دیا، جنس کھانا تیار ہو، بیٹے آ رہے بابا کھلا صاحب آئے، میں نے کہا بٹھا دو میں ابھی آتا ہوں، باورچی آ رہے ہیں کہ بھائی کھانے میں کیسا ہے دیکھے، ہم نے کہا بعد میں دیکھیں، ساری توجہ ادھر، کھانا تیار ہوا، قریب کو لیا، برابر کے دروازے پہ گیا، دستک دی، بیوا کے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ خود آئی، پردے کے پیچھے سے کہا کون، میں نے کہا بہن میں تمہارا پڑوسی ہوں، میرے گھر میں آج دعوت ہے، میں تمہارے لیے کھانا لے کے آیا ہوں، میں نے دیکھا کہ ذرا سی وہ عورت ہچکچا رہی ہے، دیکھیے کتنا بڑا امتحان، جس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے کئی وقت کے بھاگے سے ہوں اور لذیذ کھانے آ رہے ہیں، ذرا سی یہ حالت بڑھ جائے تو مردار کا خلال ہو جاتا، اس عورت کا ذرا امتحان تو دیکھی، میں سمجھ گیا، میں نے کہا بہن گھبراؤ نہیں، باورچی میرے پاس ہے، میں نے مسلمان سے کھانا پکوایا ہے، سارا کھانا تمہارے حساب سے پاکو پاکیزہ، بچوں کی بھوک ماں دیکھے، کھانا بھی حلال ہو پاکیزہ ہو، اب کیوں منع کر، ایک بار قریب گھر میں گئی، سہن میں کھانا رکھ رہی، ماں بچوں کو لے کے انتظام کر رہی ہے، وہ 3 سال کی بچی، ماں نے بھی اس کی بات نہیں سنی، کہا اماں ہمارا پڑوسی کتنا اچھا، میں اپنے رسول سے سفارش کروں گی کہ اسے ہر عذاب سے بچا لے، ماں نے بھی نہیں سنا کہ اس نے کیا کہا، کھانا شروع ہو، اور آج تو نے آ کر اپنے رسول کا جو اب میرا رسول یہ پیغام دیا کہ میں نے بچی کا جملہ سن لیا اور تجھے ہر عذاب سے بچا دیا، وہ نہیں وہی جملہ کے سوائے میرے کسی نے نہیں سنا، ایسے رسول کی سچائی میں کیا شکر، اللہ کا رسول بخشش اس سے بات کرا رہا، اگر ایسے آپ کے اطراف ایسے گھرانے ہوں کہ جہاں عزت اور آبرو بچانا مشکل ہے، مدد کیجیے، آپ دیکھیے رسول آپ کے ہر عذاب کو دور کر رہے، مگر یہ جملہ کل مکمل کروں گا، آج تو اتنا کہتا ہوں کہ اے اللہ کے رسول، ایک عام مسلمان کے عام سے گھرانے پہ رحم کھانے والے 3 سال کی یتیمہ کی ایک بات سن کر کافر اور مجوسی کی بخشش کرانے والے، بے شک آپ رحمت للعالمین، یہ جو ہم نے سنا آپ کی رحمت کے عین مطابق، مگر اللہ کے رسول اگر ایک عام یتیمہ بچی آپ کی اس رحمت کی حقدار ہے، تو کیا ننی سکینہ جو تماچے کھا رہی ہے، ننی سکینہ جسے کوڑے پڑ رہے ہیں، ارے اللہ کے رسول ایک امتی کی یتیمہ پر رحم کرنے والے، ذرا آ کر اپنے حسین کی یتیمہ کو بھی تو دیکھیے، اور ہم کیا فریاد کریں، ارے ہم کیا فریاد کریں، کیا سکینہ نہیں جانتی میرا جد کون ہے، ہم سے زیادہ تو سکینہ حیران ہے، تبھی تو حمید ابن مسلم کہتا کہ جب سارے خیمے جلے اور آخری خیمے سے ایک بچی اس حالت میں باہر آئی کہ اس کا کرتا ہاتھ پکڑ چکا ہے مگر اسے اپنے کرتے کا خیال نہیں ہے، کبھی کہتی ہائے میرے امو کہاں چلے گئے، کبھی کہتی ہائے میرے بابا کہاں چلے گئے، میں ڈر گیا یہاں بچی کو نقصان نہ پہنچائے، قریب آ کے ہاتھ بڑھایا، یا تو بچی ماتم میں لگی تھی یا جلال کے عالم میں پیچھے ہٹی، خبردار
میرے جسم کو مسنا کرنا. فاطمہ کی پوتی سکینہ ہوں سکینہ, نامحرم میرے قریب نہیں آ سکتا. میں نے ہاتھوں کو جوڑا کہا شہزادی فقط کرتے کی آگ بجھانا. کرتا پکڑ کی آگ بجھائی. بچی نے حیرت کے عالم میں مجھے دیکھا. اے شخص جہاں اتنی مہربانی کی, ایک مہربانی اور کر دے اور مجھے نجف کا پتا بتا دے. نجف کا پتا حدید ایک عیسائی, اسے کیا پتا نجف کیا؟ گھبرا کے کہا بچی نجف کا پتا کیوں پوچھ رہی ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا, نجف میں میرا دادا کائنات کا مشکل کشاد اپنا ہے. میں جاؤں گی دادا کی قبر پہ گروں گی, پر یاد کروں گی دادا علی. ہر ایک کے یتیموں کی مدد تو آنے والے. ارے تیرے حسین کی یتیمہ تماچے کھاتی رہی, توڑے کھاتی رہی, دادا تو سکینہ کی مدد سنا. خدا بندہ سکینہ کے مشکل کشا دادا علی ابن ابی طالب کا واسطہ اور ننی سکینہ کے رخساروں کا واسطہ جس میں تماچے لگ رہے ہیں. تمام صاحبان ایمان خصوصاً حاضرین و بانیان مجلس کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. حاضرین و بانیان کے تمام مرحومین اور کل اموات مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما. خدا بندہ جن جن نے التماس سے دعا کے لیے کہا ہے ان کی دعائیں قبول فرما. صفحہ ادا پر بیٹھ کر سکینہ کے گھرانے کا ماتم کرنے والوں کے آنسوؤں کا واسطہ ان کی ساری حاجتیں اور دعائیں قبول فرما. لیکن سکینہ اور سکینہ کے گھر کی طرح اسلام پر وقت آن پڑے تو ہمیں ہر قربانی کا جذبہ عطا فرما. ظہور امام میں تاجیل و فرما. ایک سورہ فاتحہ کی التماس آئی ہے. مرحومہ عسکری بیگم بنت شہنشاہ مرزا اور مرحومہ حسین آرا بیگم بنت محمد حادی بانیان مجلس کے گھرانے کے سارے مرحومین, آپ کے تمام مرحومین, کل اموات مومنین و مومنات, تمام علماء اور شہداء جو دنیا سے رخصت. ایک سورہ فاتحہ.
یا حسین یا حسین یا حسین.